الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا ايها الناس ان كنتم في شك من ديني فلا اعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن اعبد الله الذي يتوفاكم وامرت ان اكون من المؤمنين وان اقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك اذا من الظالمين وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ واتبع ما يوحى اليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما امين يا رب العالمين محترم حضرات الحمدللہ سلسلہ وار تن میں قرآن میں سورہ یونس کا مطالعہ جاری ہے اور الحمدللہ 11 رکوع میں سے 10 رکوع ہم مطالعہ کر چکے ہیں آج انشاءاللہ سورہ یونس کی ہم تکمیل کریں گے 11ویں رکوع کا مطالعہ ہوگا اور جیسا کہ تسلسل سے ہم سمجھنے بعد کہ سورہ یونس سے ایک طویل مکی قرآن ہمارے زیر مطالعہ ہے یہ 14 مکی صورتیں بنتی ہیں سورہ یونس سے سورہ المومنون تک اور مکی قرآن کی جو اصل مضامین ہیں ان میں تذکیر کا پہلو بھی ہے توحید کا بیان ہے کہ جو کہ بہت نمایاں ہے اور خاص طور پر جو پس منظر ہے یہ مکی دور ہے اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انقلابی دعوت ہے آپ کے ذریعے سے اہل ایمان کے ذریعے سے وہ عرب کی سرزمین پر خاص طور پر قریش مکہ کی طرف سے ایک مزاحمت ہے ریٹیلیشن ہے اس انقلابی دعوت کا جھٹلانا ہے ان کی ضد اور ہٹ دھرمی کا بیان ہے اور اس میں پوری انسانیت کے لیے یقیناً جو ہدایات ہمارے سامنے آ رہی ہیں وہ ہمارے لیے بھی رہنمائی کا ایک بڑا قیمتی ذریعہ ہے اور اس میں ہمیں بھی اپنی کیفیت کو جو ہے وہ تلاش کرنا ہے کیونکہ یہ رہتی انسانیت تک کے لیے دنیا تک کے لیے یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے قرآن مجید تو کسی خاص قوم یا کسی خاص علاقے تک اس کی ہدایات محدود نہیں تو بہرحال یہ ہے کہ یہ کچھ تفصیلات ہیں کہ جو کہ ہمارے سامنے آ رہی ہیں خاص طور پر جو قریش مکہ شرک میں مبتلا تھے تو اس کا رد ہے کہ جو کہ مسلسل جاری ہے اس شرک کے رد کے حوالے سے دلائل ہیں کہ جو کہ دیے جا رہے ہیں یہ سارے مضامین ہیں کہ جو ہم نے پڑھے ہیں اور آخری رکوع جو ہے اس کا یہ بات ہم جانتے ہیں کہ یہ جو قرآن مجید کی صورتیں ہیں یہ خطبوں کی مانند ہیں اور ایک اچھا جو خطاب ہوتا ہے اس کی ایک کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ اس کا جو ابتدا ہے اور اس کا جو اختتام ہے وہ بڑا جاندار ہوتا ہے تو یہی قرآن مجید کی صورتوں کا آپ کو اسلوب نظر آئے گا کہ یہ صورتیں جو ہے وہ خطبوں کی مانند ہیں اور اس میں آغاز بھی اور اختتام بھی بڑا جاندار ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں گے سورہ یونس کا اختتام ہو رہا ہے اور یہ جو آیات اب آ رہی ہیں 104 سے 109 تو ان آیات میں چھ بڑی قیمتی بڑی جامع ہدایات ہیں کہ جو اہل ایمان کو دی جا رہی ہیں. اس میں آپ کو جہاں اہل ایمان کے لیے بڑی قیمتی ہدایات ہیں, خاص طور پر اس ماحول میں کہ جب, کیونکہ یہ آخری دور میں بالکل سورہ یونس نازل ہوئی ہے, مکی دور کا بالکل آخری, کہ جس میں فزیکل ٹارچر وہ قریش مکہ کی طرف سے مسلمانوں پر یہ اپنی انتہا کو پہنچا ہوا تھا, ضد اور ہٹ دھرمی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی. تو لہٰذا اس دور میں پھر یہ ہدایات ہیں اہل ایمان کے لیے, جہاں داد رسی کا معاملہ, وہاں ان ہدایات میں توحید کا موضوع ہے کہ جو بہت نمایاں آپ کو نظر آئے گا. یہ وجہ ہے کہ سورہ یونس کا جو آغاز ہوتا ہے اس میں بھی ہم پڑھ کر آئے, پہلے رکوع میں توحید کے دلائل ہیں کہ جو کہ دیے گئے, تذکیر بھی اعلیٰ اللہ کے ذریعے سے دیے گئے, اور اختتام بھی جو ہے وہ اس میں قیمتی ہدایات میں توحید کا عنصر بہت نمایاں ہے, اور یہ توحید اصل میں ضد ہے شرک کی. تو لہٰذا جو مشرک تھے, مشرکین مکہ, وہ شرک میں مبتلا تھے, تو ان کے شرک کا ابطال بھی ہے اور ان کا رد بھی ہے کہ جو ان آیات میں ہمیں بڑی شد و مد کے ساتھ ملے گا. اور یہ شرک کا تعلق صرف مشرکین مکہ یا 1400 سال پہلے کے مشرکین سے نہیں, بلکہ یہ شرک یہ انسانیت یعنی آغاز سے جو ہے وہ رہا معاملہ, اور یہ رہے گا مختلف شیڈز میں جو ہے وہ رہا ہے. 1400 سال پہلے مشرکین مکہ بتوں کی پوجا پاٹ کیا کرتے تھے اپنے ہاتھوں سے بت بنا کر, آج جو ہے وہ کچھ صورتیں ہیں کہ جو تبدیل ہو گئی. تو لہٰذا شرک یہ ایسا گھناؤنا جرم ہے کہ جو ہر زمانے میں ایک نیا بھیس بدل کر جو ہے وہ آ جاتا ہے, اور بعض دفعہ اس کو پہچاننا بڑا مشکل ہو جاتا ہے, اور اچھے بھلے لوگ بھی لا علمی میں شرک کی مختلف کیفیات سے دوچار ہو جاتے ہیں. اور یہ شرک ایسا گھناؤنا جرم ہے کہ جس کی معافی نہیں ہے الا یہ کہ اللہ تعالیٰ, یعنی وہ موت سے پہلے پہلے توبہ ہو جائے. تو لہٰذا یہ ہے کہ شرک ایسا جرم ہے کہ جس کی معافی نہیں ہے. دو دفعہ سورہ نساء میں ہم پڑھ کر آئے کہ اللہ تعالیٰ دیگر گناہوں کو معاف کرنے کر دے گا, لیکن شرک ایسا گناہ ہے کہ جو معاف نہیں ہوگا الا یہ کہ موت سے پہلے پہلے اس شرک سے توبہ کا معاملہ انسان کو وہ نصیب ہو جائے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ شرک کے دلائل رد کے وہ آپ کو اس میں بھی ان آیات میں بھی نظر آئیں گے. تو یہ چھ بڑی قیمتی ہدایات ہیں جو اہل ایمان کو دی جا رہی, ایک ایک کر کے انشاءاللہ مختصر تشریح کے ساتھ سمجھتے ہیں. فرمایا کہ قل, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے, یعنی خطاب براہ راست اللہ کے رسول سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور آپ کے توسط سے پوری انسانیت تک یہ میسج ہے بالعموم اور بالخصوص جو آپ کے ساتھی ہیں, جو آپ کے اس مشن میں آپ سے وابستہ ہو گئے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین, اور یہ ہے کہ آپ کے جو مخالف ہیں قریش مکہ, تو لہٰذا بالخصوص ان سے جو ہے وہ یہاں ہدایات دی جا رہی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے. قل, اے نبی آپ فرمائیے صلی اللہ علیہ وسلم, یا ایہا الناس, اے لوگوں, یہاں خطاب جو ہے وہ عام ہے مخصوص نہیں ہے, یعنی یا اہل الکتاب نہیں ہے, یا ایہا الذین آمنوا نہیں ہے, بلکہ پوری انسانیت سے خطاب ہے اور بڑی قیمتی ہدایات دی جا رہی ہے. یہ بات ہم نے سمجھی ہے بارہا, قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں یا ایہا الناس کے الفاظ آتے ہیں. آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ہیں ان کی دعوت میں یا قوم یا قوم یا قوم بار بار یہ الفاظ آپ کو ملیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو بھی رسول آئے ہیں ان کی رسالت خاص ان کی قوم کی طرف سے, جب ہی ان کی دعوت میں یا قوم کے الفاظ, لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ رحمت للعالمین ہیں, آپ کی رسالت جو ہے وہ آفاقی ہے, آخری انسان تک کے لیے ہے. تو لہٰذا یہ ہے کہ آپ کی دعوت میں یا ایہا الناس کے الفاظ ہیں کہ جو بہت نمایاں اور بار بار آپ اس کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں قرآن مجید میں. تو یہاں پر بھی تذکرہ یہی ہے آپ سے خطاب کرتے ہوئے کہ آپ فرمائیے کہ اے لوگوں, ان کنتم فی شک من دینی, دیکھو اگر تمہیں میرے دین میں کوئی شک ہے, یعنی بڑی قیمتی ہدایت دی جا رہی ہے, اور اصل میں یہ ایک رد ہے مطالبے کا, اور یہ مطالبہ کیا جا رہا تھا عرب کی سرزمین پہ قریش مکہ کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. کبھی دیکھیں یہ 10 سال ہو گئے ہمیں لڑتے جھگڑتے آپس میں, مزاحمت جو بھی ہماری چل رہی ہے, یہ سارے معاملات ختم کرتے ہیں, ایک بات پر آ جائیں, اور وہ یہ ہے کہ ایک سال ہم آپ کے اللہ کی عبادت کر لیں گے، ایک سال آپ ہمارے 360 بتوں کو پوج لیں، اللہ اللہ خیر سمجھا، کوئی ریفلیکشن یعنی کوئی رفٹ نہیں، کوئی مزاحمت نہیں ہوگی، یعنی ریزنٹمنٹ ساری ہم ختم کر دیتے ہیں۔ یہ بات ہماری مان لیں، ٹھیک ہے، ایک سال ہم آپ کے اللہ کو پوچھ لیتے ہیں، ایک سال آپ ہمارے معبودوں کو پوچھ لیں۔ تو برحال اس کا کیٹیگوریکل ڈینائل ہے کہ جو کہ قرآن مجید میں ہمیں نظر آتا ہے، کلی طور پر انکار۔ یہاں پر بھی وہی بات آ رہی ہے، انکار رد آ رہا ہے اس مطالبے کا، اور سورہ کافرون میں تو تکرار کے ساتھ اس کا رد ہے کہ جو کہ ہمیں ملتا ہے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد۔ اور یہی بات ہے کہ جو تکرار کے ساتھ سورہ کافرون میں ہمیں نظر آتا ہے کہ اے کافروں، میں اس کی عبادت نہیں کرتا کہ جس کو تم پوچھتے ہو، اور تم اس کی عبادت نہیں کرتے کہ جو کہ جن کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ لہٰذا یہ ہے کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا نظام ہے، دین ہے جو تم سمجھتے ہو، تمہیں مبارک ہو، اور میرے لیے میرا دین، وہاں پر یہ بات ہے۔ اور یہاں پر بھی دیکھیں اسی مطالبے کا رد ہے کہ جو کہ کیا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں کوئی میرے دین میں شک ہے کہ جو میں پیش کر رہا ہوں دین اسلام، اگر تمہیں اس میں کوئی شک ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو ہے وہ صرف چند عبادات تک مخصوص نہیں تھا، محدود نہیں تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کیا ہے؟ وہ دین اسلام ہے۔ سورہ آل عمران میں ہم پڑھ کر آئے نا، ان الدین عند اللہ الاسلام، آیت نمبر 19، کہ بے شک اللہ کے نزدیک اس دین تو جو ہے وہ اسلام ہے۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، سورہ مائدہ میں یہ جو بڑی عظیم آیت ہے اس میں بھی یہ الفاظ آتے ہیں، میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین ہے کہ جو کہ پسند کر لیا۔ تو لہٰذا اب دین کے معنی کیا ہے؟ دین چھ چیزوں کا نام ہے جو انسانی زندگی کے تمام گوشوں کو کور کرتا ہے، احکامات دیتا ہے۔ دو ہی گوشے ہیں انسانی زندگی کے، ایک انفرادی گوشہ ہے، انڈیویجول ایسپیکٹ ہے، اور ایک کلیکٹو ایسپیکٹ ہے، اجتماعی گوشہ ہے۔ انفرادی گوشے میں عقائد ہیں، عبادات ہیں، رسومات ہیں، کامل ہدایات دین اسلام وہ دیتا ہے۔ اسی طرح اجتماعی گوشہ بھی پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم ہے، سیاسی نظام ہے، معاشی نظام ہے، معاشرتی نظام ہے۔ تو لہٰذا یہ کلیکٹو افیئرز ہیں کہ جو کہ کہلاتے ہیں اجتماعی گوشے، اس میں بھی کامل ہدایات اگر ملتی ہیں کسی نظام میں تو وہ دین اسلام ہے۔ اور کوئی نظام، اجتماعی نظام جو کہ مین میڈ ہیں، جو کہ انسان کے بنائے ہوئے ہیں، کوئی نظام اس میں آپ کو اجتماعی لحاظ سے جو ہے وہ گوشوں میں ہدایات نہیں ملتی، ڈیوائن گائیڈ لائن سے ملتی، وہ انسان کے اپنے بنائے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ واحد دین اسلام ہے کہ جو انسانی زندگی کے دونوں گوشوں کو اور ان چھ افیئرز کو جو ہے وہ کور کرتا ہے، عقائد بھی، عبادات بھی، رسومات بھی، سیاسی نظام، معاشی نظام، معاشرتی نظام۔ یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین۔ اور یہ کس پر مکمل ہو گیا؟ الیوم اکملت لکم دینکم، ٹھیک ہے، یہ وہ آیت ہے نا سورہ مائدہ کی۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ آج میں نے تم پر تمہارا دین ہے کہ جو کہ اپنا دین مکمل کر دے۔ لہٰذا اور اسلام کو بطور دین اللہ نے پسند کر لیا، تو یہ دین مکمل ہو گیا اللہ کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ چھ گوشوں پر بحث کرتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے اچھی طرح سے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ دیکھو، اگر تمہیں کوئی میرے دین میں شک ہے تو فلا عابد الذین تعبدون من دون اللہ، تو اسی مطالبے کا رد ہے کہ ایک سال ہم آپ کے اللہ کو پوچھ لیں گے، ایک سال آپ ہمارے معبودوں کو پوچھ لیں۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ پس میں عبادت نہیں کرتا ان معبودان باطل کو کی اللہ کے سوا کی جن کو تم پوچھتے ہو، ولیکن عابد اللہ الذی یتوفاکم، لیکن میں تو عبادت کرتا ہوں اس اللہ کی کہ جو تمہیں اٹھا لے گا، یتوفاکم تمہیں اٹھا لے گا یعنی موت دے گا تمہیں۔ تو یہاں پر دلیل بھی ہے کہ جو کہ دی گئی کہ میں کس رب کو پوچھنے والا ہوں۔ اب دیکھیں اصل مسئلہ کیا ہے، اصل مسئلہ جو ہے وہ موت اور حیات ہی کا ہے نا، یہیں سے جو ہے وہ، اگر حیات اس دنیا میں ہمیں زندگی مل گئی ہے تو پھر اس کے بعد اب یہ مادی چیزیں ہیں کہ جو نظر آتی ہیں، یہ دنیا کی آسائشیں ہیں کہ جو جس کی طرف انسان بھاگتا ہے، اور یہ اسباب ہیں کہ جو کہ اختیار کرتا ہے۔ یہ حیات اللہ نہ دیتا تو یہ زندگی کے کچھ آسائشیں نہ ملتی۔ لہذا اسی طرح سے یہ آسائشیں کب تک ہیں؟ وہ موت پر اس کا خاتمہ ہو جائے گا، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ انسان سے کٹ جائیں گی، جدا ہو جائے گا، کچھ بھی جو ہے وہ ساتھ ہی جائے گا۔ اب یہ جو اتنی بنیادی شے ہے اس کی دلیل دی گئی کہ یہ اختیار جس کے ہاتھ میں ہے زندگی اور موت کا، وہی عبادت کے لائق ہو سکتی ہے نا ہستی۔ تو مجھے تم بتا دو یہ تو 360 بت تم بنا کے بیٹھے ہوئے ہو، یعنی یہ میسج ہے کہ جو کہ ان آیات میں وہ مل رہا ہے، یہ مشرکین مکہ سے بھی پوچھا جا رہا ہے اور ہر زمانے میں جو بھی شرک کے جو ہے وہ ذہن میں بٹھائے بیٹھے ہیں، پورا نظام رکھے بیٹھے، ان سے بھی یہ سوال، تم بتاؤ یہ 360 بت کوئی ہے اختیار کہ وہ تمہیں حیات دے سکیں، کوئی زندگی دے سکیں، کسی کا اختیار ہے کہ جو موت تمہیں دے سکے؟ اور یہ ہر زمانے میں ہر مشرق یہ مانتا، کوئی اس کا دعویٰ نہیں کرتا مشرق شرک کرنے والا کہ یہ اختیار زندگی اور موت کا میرے ہاتھ میں ہے، یہ سب مانتے ہیں مشرق آج بھی، آج تک، اس زمانے سے لے کر اور آج تک، کہ یہ اختیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے. ہاں ایک ہے ایتھیسٹ، ایک ہے وہ دہریت، وہ بالکل الگ ہیں، وہ گروہ بالکل الگ ہے، وہ تو اللہ ہی کو نہیں مانتا، وہ تو یہ کہتا ہے کہ یہ زندگی اور موت یہ تو زمانے کی گردش کا معاملہ ہے، بس یہ زمانہ ہے کہ جو ہمیں زندگی دے دیتا ہے، یہ زمانہ ہے جو ہمیں موت دیتا ہے، وہ بالکل الگ بات ہے. لیکن یہاں مشرکین کی بات ہو رہی ہے. مشرک کون ہوتا ہے؟ کہ جو اللہ کو مانے لیکن اللہ کے ساتھ اللہ کی مخلوق کو کسی اعتبار سے شامل کر لے، اللہ کے اختیارات. تو انہیں سمجھایا جا رہا ہے اور دلیل موت کی دی جا رہی ہے، یہ حیات اور موت جو ہے یہ جس کے اختیار میں ہوگی وہی زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اور جس کے پاس یہ اختیار نہیں ہے تو لازم بات ہے وہ تم جتنا اپنی عقل سے، محدود عقل سے سوچتے رہو یہ فلاں چیز کا مالک ہے، تو کتنا وہ بے بس ہے کہ جو اپنی حیات پر قادر نہیں ہے، اپنی موت پر جو وہ قادر ہے. یہ فقط کس کی ذات ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. میں تو اس کی، اللہ کی عبادت کرتا ہوں کہ جو تمہیں اٹھا لے گا، پورا پورا اٹھا لے گا، اور یہ ہے کہ تمہیں موت دے دے گا. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مجھے تو حکم دیا گیا کہ میں یقین رکھنے والوں میں سے ہو جاؤں، میں ایمان لانے والوں میں سے ہو جاؤں. اور یہ ایمان جو کہ یقین ہی کا نام ہے، یہی جو ہے وہ شک کو دور کرنے والا ہے. بات تو شروع ہوئی تھی ان کنتم فی شک من دینی، تو لگا یہ ہے کہ یہ یقین جتنا انسان کے اندر آ جائے گا ربوبیت پر، تو وہ شک سے جو ہے وہ دور ہوتا چلا جائے گا. تو لہٰذا بات اسی پر جو ہے وہ یہاں اس آیت کی تکمیل ہو رہی ہے کہ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں ایمان یعنی یقین رکھنے والوں میں سے ہو جاؤں. اور پھر مزید اس شک کو ختم کرنے کے لیے ایک شے اور ہے کہ جو کہ ضروری ہے، اور وہ ہے یکسوئی، بالکل توجہ کے ساتھ اللہ کے دین پر جو ہے وہ گامزن ہو جانا اور چل پڑنا، کوئی دائیں بائیں چیزوں سے متاثر نہ ہو. لہذا یہ ہے کہ یہ شکوک کب پیدا ہوتے ہیں؟ کہ جب انسان دائیں بائیں دیکھتا ہے، حق سے جو ہے وہ اپنے آپ کو رخ موڑتا ہے، اور چیزیں ہیں کہ جو کہ عارضی چیزیں اسے متاثر کر دیتی ہیں، چاہے وہ نظریاتی صورت میں ہوں، چاہے مال یا اسباب کی صورت میں ہوں. تو لہٰذا اگلی بات جو کہی جا رہی ہے وہ یہی کی جا رہی ہے کہ وَأَنْأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِیفًا، اللہ کے رسول سے براہ راست خطاب ہے، لیکن آپ کے تبسط سے بڑی قیمتی ہدایات ہیں کہ جو پوری انسانیت کو جو ہے وہ دی جا رہی ہیں. اور مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ اے نبی، آپ اپنے چہرے کو بالکل سیدھا کر لیں، اقیم بالکل سیدھا کر لیں، وجہ کا اپنے چہرے کو، للدین، دین کے لیے، اس راستے کے لیے، اس نظام کے لیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے وہ دین آپ کو دیا ہے، بالکل آپ اپنے چہرے کو سیدھا کر لیں. اچھا یہاں بات مکمل ہو گئی کہ کہیں دائیں بائیں نہیں دیکھنا، بالکل سیدھا کر لیں اپنے چہرے پہ، اور اپنے اس ٹارگٹ کی طرف، اس دین کی طرف، اس راستے پہ بڑھتے چلے جائیں. لیکن مزید موقع کیا ہے حنیفہ کا لفظ لا کے. حنیفہ کسے کہتے ہیں؟ حنیف کسے کہتے ہیں؟ یعنی ہر طرف سے انسان رخ موڑ کر اور بالکل جو ہے وہ یکسو ہو جائے. حنیفہ یکسو ہونا، ہر طرف سے رخ موڑ. لہذا یہ ہے کہ یہ جب بھی انسان حق سے اعراض کرتا ہے تو وہ دائیں بائیں جو ہے وہ رخ کر رہا ہوتا ہے، آسائش اور اسباب کو طرف جا رہا ہوتا ہے. لہذا یہ ہے کہ وہ حق سے جو ہے وہ پھر اعراض کر جاتا ہے. کہیں آپ دائیں بائیں نہ ہوں، اپنے چہرے کو بالکل یکسو کرنے اور تمام چیزوں سے اپنے آپ کو یکسو کرتے ہوئے. حنیفہ، ولا تکونن من المشرکین، اور آپ شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں. اللہ تعالیٰ شرک کی ہر شیڈ سے ہمیں محفوظ فرمائے. یہ تین موٹی موٹی قسمیں ہیں شرک کی، جو کہ بڑی مشہور و معروف ہیں، کئی دفعہ اس کا مطالعہ بھی رہا. ایک ہے شرک فی الذات، اللہ کی ذات میں اللہ کی مخلوق کو جو ہے وہ شریک کر لیتے، جیسے مشرکین نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا، یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، تو الوہیت میں اللہ کی مخلوق کو شامل کر لیا گیا، وہ سارے معاملات اختیارات جو ہے وہ دے دیے گئے اللہ کی مخلوق کو. یہ بدترین شرک ہے، اس پر بڑا غضب ہے کہ جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بھڑکا. یہ شرک ذات. دوسرا ہے شرک الصفات، یعنی شرک ان ایٹریبیوٹس، اللہ کی صفات کاملہ ہیں جو کہ مخصوص ہیں فقط کس کے لیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. اللہ سمیع ہے، سب کچھ سننے والا ہے، اللہ بصیر ہے، سب کچھ دیکھنے والا ہے، اللہ قدیر ہے، ہر چیز پر قادر ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کو بھی یہ صفات کا حامل بنا دیا جائے مطلقاً کہ یہ صاحب جو ہیں یہ بھی سب کچھ سننے والے ہیں معاذ اللہ، یہ بھی ہر چیز پر قادر ہیں، یہ بھی ہر چیز کو جو ہے وہ دیکھنے والے ہیں، تو یہ بھی جو ہے وہ شرک ہے. شرک فی الصفات ان ایٹریبیوٹس، اللہ تعالیٰ اس سے بھی ہمیں محفوظ کرنا ہے. شرک کی تیسری قسم کیا ہے؟ شرک الحقوق، شرک ان رائٹس. سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. مثلا اللہ ہی کا حق ہے کہ اسے سجدہ کیا جائے، لیکن اللہ کی مخلوق کو جو ہے وہ سجدے شروع ہو جائیں، تو یہ اللہ کے حق میں جو ہے وہ اللہ کی مخلوق کو شریک کر دینا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس شرک سے بھی جو ہے وہ ہماری حفاظت فرمائے. یہ تو ہیں شرک بالکل واضح، لیکن ایک شرک ہے شرک خفی، ایک ہے شرک جلی، ایک ہے شرک خفی. شرک خفی کو بعض دفعہ لوگ جو ہے وہ سمجھتے ہیں یہ شرک خفی، شرک خفیف، خفیف سے خفیف، خفی کو خفیف کہہ دیتے ہیں، خفیف ہلکے کو کہتے ہیں اور خفی جو ہے وہ پوشیدہ کو کہتے ہیں، پولز اپارٹ، معنوں میں بہت فرق ہے. شرک خفی کا معنی ہے کہ ایسا شرک جو پوشیدہ ہو، یعنی نظر نہ آ سکے، لوگ اسے پہچان نہ سکے. اور شرک خفی کی جو مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں دی ہے وہ بڑی بلیغ ہے، بڑی جامع ہے، کہ شرک خفی کو تو پہچاننا اتنا مشکل ہے کہ ایک سیاہ رات میں ایک سیاہ چٹان پر ایک سیاہ چونٹی کو دیکھنا جتنا مشکل ہے. ایک سیاہ رات میں سیاہ چٹان پر سیاہ چونٹی کو دیکھنا جتنا مشکل ہے، اتنا شرک خفی کو پہچاننا مشکل ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اکثر و بیشتر انسانیت جو ہے وہ شرک میں مبتلا ہو جاتی ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا، شعور ہی نہیں ہوتا کہ میں ابھی شرک کر رہا ہوں. ہم صرف شرک سمجھ رہے ہوتے ہیں بتوں کی پوجا پاٹ کو، مزاروں پر سجدوں کو، لیکن یہ ہے کہ بعض ایسے خفی شرک ہے جیسے دکھاوا بھی. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ من تصدق یرائی فقد اشرک، من صلى یرائی فقد اشرک، من صام یرائی فقد اشرک. جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا، دکھاوے کی نماز پڑھی، دکھاوے کا روزہ رکھا، اس نے بھی شرک کیا. اس نے یہ دکھاوا بھی شرک ہوتا ہے کہ سجدہ جو ہے وہ اللہ کے لیے ہو لیکن اس میں کسی اپنے دوست کو بھی شامل کر لیا جائے، اس کو دکھانے کے لیے سجدہ لمبا کر دیا جائے. اللہ تعالیٰ ہر طرح کی شرک سے شرک محفوظ فرمائے، اور موت سے پہلے پہلے ہمیں شرک سے جو ہے وہ توبہ کی توفیق نصیب فرما دے. تو فرمایا جا رہا ہے وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، آپ مشرکوں میں سے نہ ہو جائے گی. یعنی یہ تو بعید استیاس تھا کہ اللہ کے رسول جو ہے وہ کوئی مشرکوں میں ہوتے معاذ اللہ، یہ تو ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو جو ہے وہ شرک کے قریب نہیں پھٹکنے دینا. اب اس کے بعد اگلی ہدایت، تیسری ہدایت بڑی قیمتی آ رہی، فرمایا کہ ولا تدعو من دون اللہ ما لا ينفعك ولا يضرك، اور نہ اے نبی پکاریے اللہ کے سوا ان ہستیوں کو، ان بے بس ہستیوں کو کہ ما لا ينفعك ولا يضرك، جو آپ کو نہ کوئی نفع دے سکے نہ کوئی نقصان پہنچا سکے. تو لہٰذا یہ ہے کہ دیکھیں دو عالم ہیں نا، یعنی ایک عالم ہے عالم دنیا، اور یہ جو عالم دنیا اس وقت جو ہم رہ رہے ہیں اس کا معاملہ، اس کا تعلق ہوتا ہے اسباب سے، یعنی انسان کو ادھر بھیجا ہے، اب اس دنیا میں انسان کی بقا کا انحصار جو ہے وہ مال و اسباب پر ہے، متاع پر ہے اس دنیا کے، اور یہ جو بھی جتنے بھی زندگی کی ضروریات ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے انسان محتاج ہوتا ہے دوسرے انسانوں کا، اور اسے بعض دفعہ ایک چیز کے لیے دوسرے سے مانگنا پڑتا ہے کہ مجھے فلاں چیز دے دیں، بلکہ ڈیپینڈنسی ہوتی ہے. بہت ساری بڑی بڑی مشینیں ہیں کہ جو ہمارے روزمرہ کاموں میں استعمال ہوتی ہیں، وہ بنانے والا کون ہوتا ہے؟ مینوفیکچرر ہوتا ہے، انجینئر ہوتا ہے، ہر کوئی نہیں بنا سکتا. تو لہٰذا یہ ہے کہ ہم محتاج ہوتے ہیں ان اسباب کے لیے کسی اور کے، اسی طرح اور بھی بہت سارے ساز و سامان کے. تو لہٰذا اس میں تو ایک دوسرے سے مانگنا اس کی کوئی قید نہیں ہے، لیکن اس میں بھی جو صحیح عقیدہ ایک بندہ مومن کا ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے یہ عالم دنیا میں اسباب کے تحت تو ہم ایک دوسرے سے مانگیں گے لیکن ہمیں کامل بھروسہ پھر بھی کس ذات پر ہوگا، بلکہ ہمیں اپنے اس اینگل کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر یہ چیز یہ بنانے والا ہے کوئی دوسرا انسان اور میں نہیں جانتا، مجھے اس کی ضرورت ہے اور مجھے اب مانگنا پڑ رہا ہے دوسرے انسان سے، لیکن یہ ہے کہ جو یہ دوسرا انسان وہ چیز بنانے پر قادر ہے وہ قدرت دینے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ مشین کو بنا نہیں سکتا تھا انجینئر مینوفیکچرر جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس مشین بنانے کی صلاحیت نہ دیتا. اسی طرح سے وہ گندم کو پروسیس کرنے کے لیے جو مشینیں تیار ہوئی ہیں انجینئرز کی طرح سے وہ بنا نہیں سکتے تھے، لوگ جت نہیں سکتے تھے اس کام کے لیے جو مجھے فائدہ دے رہی ہیں جب تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذریعے. تو ان دنیاوی اسباب میں بھی جو ہم دیگر لوگوں سے مانگتے ہیں اس میں بھی جو بھی بنانے والے یا دینے والے ہیں وہ بھی کلی طور پر محتاج کس کے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. یہ اینگل تو صحیح ہمیں کرنے کی ضرورت ہے مال و اسباب کے حوالے سے دنیا میں. لیکن اس دنیا سے بیونڈ ایک عالم اور ہے اور وہ عالم تکوینی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کچھ فیصلے ہیں کہ جو ہماری عقل سے ماورا ہیں، ما فوق الفطرت کچھ چیزیں، اس میں تو کلی طور پر بے بس ہے انسان فقط کس کا؟ ریویلڈ نالج کا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اس میں تو واحد ان چیزوں کے بارے میں جو علم ہمیں مل سکتا ہے وہ علم وحی کے ذریعے سے مل سکتا ہے، کلی طور پر محتاج ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ. لہٰذا یہاں پر اب خاص طور پر جب انسان کا اینگل یہ صحیح نہ ہونا اور وہ دنیا ہی میں با اختیار لوگوں کو سو کالڈ سب کچھ سمجھ لے، کل اختیار دے دے، تو لہٰذا اب انہی کے سامنے جو ہے وہ ہاتھ پھیلا رہا ہوتا ہے، انہی سے جو ہے وہ مانگ رہا ہوتا ہے. تو لہٰذا اب اس اینگل کو صحیح کیا جا رہا ہے. اگلی بات میں فرمایا جا رہا ہے کہ اے نبی ولا تدو، آپ نہ پکاریے نہ دعا کیجئے، من دون اللہ، اللہ کے سوا کن ہستیوں کو نہ پکاریں نہ ان سے دعا کریں جو مالا ينفعوا کا ولا يضروا، جو آپ کو نہ نفع دے سکے نہ نقصان پہنچا سکے. یعنی یہ شرک پھر دعا سے روکا جا رہا ہے. یعنی ایک شرک ہے کہ جو عبادت میں شرک ہو جاتا ہے، سجدہ کسی اور کو کیا جائے اللہ کو چھوڑ کر، ایک یہ بھی شرک ہے کہ مانگنا اللہ سے تھا لیکن یہ ہے کہ اب ان ہستیوں سے مانگا جا رہا ہے جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یا یہ ہے کہ دنیا میں ہی جو ہے وہ لوگوں سے جو ہے وہ دعا یعنی ان کے سامنے جو ہے وہ ہاتھ پھیلا جا رہا ہے. اب دیکھیں سورہ بقرہ کے مضامین یاد کریں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، نبی جب بھی میرے بندے میرے متعلق سوال کریں میں بہت قریب ہوں ان سے اور ہر پکارنے والے کی پکار کا میں کیا کرتا ہوں؟ جواب دیتا ہوں، اس کو پورا بھی کرتا ہوں، اس کو سنتا بھی ہوں. لہٰذا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے کہ جس سے براہ راست بندے کو جو ہے وہ مانگنا چاہیے. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ عالم دنیا میں جو اسباب کے تحت ہے معاملہ ہم ایک دوسرے کے محتاج ہوتے ہیں، لیکن اینگل صحیح کرنے کی ضرورت ہے کہ ان میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی سے اپنا کوٹا مضبوط کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ نرمی پیدا کر دے گا فلاں شخص میں تو وہ مجھے وہ شے جو ہے وہ عطا کر سکتا ہے، ورنہ کوئی بھی کسی قابل نہیں. تو فرمایا کہ ہرگز نہ پکاریے ان ہستیوں کو اللہ کے سوا کہ جو نہ آپ کو نفع دے سکے نہ نقصان پہنچا سکے. تو نفع و نقصان کا اختیار فقط کس کے پاس ہے؟ وہ اللہ کے پاس ہے، اور جو نفع و نقصان کا اختیار رکھتا ہے وہی عبادت کے جو ہے وہ لائق ہستی ہونی چاہیے. فین فالتا، خطاب براہ راست اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمیں یہاں احتیاط کرنی پڑے گی. فرمایا کہ فین فالتا، بس اگر بالفرض بالفرض اے نبی اگر آپ نے ایسا کیا اللہ کو چھوڑ کر آپ نے غیر اللہ سے جو ہے وہ مانگنا شروع کر دیا بالفرض. اب آپ دیکھیں یہاں پر بھی احتیاط ہم نے کیا کی ہے، بالفرض بالفرض. اور پس منظر میں ہمارے کیا ہونا چاہیے کہ یہ تو بعید از قیاس ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیر اللہ سے جو ہے وہ مانگے. یہ کسے سمجھایا جا رہا ہے؟ آپ کے تبسس سے قریش مکہ کو بالخصوص اور بالعموم پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. آج وہ بت تبدیل ہو گئے نا، آج لات منات عزا نہیں ہے، آج ہمارے بت کون ہیں؟ ہم کس سے مانگ رہے ہیں؟ کس کے جو ہے وہ رحم و کرم پر ہیں؟ آئی ایم ایف، امریکہ، برطانیہ، یہ ہمارے بت ہیں کہ جو کہ آج بن گئے. ہر حکمران کی جو دوڑ ہے وہ کس طرف ہوتی ہے؟ امریکہ آئی ایم ایف کی طرف ہوتی ہے. انہیں کی چاپلوسیاں چل رہی ہیں، سب کچھ چل رہا ہے، انہیں کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے، قبلہ انہیں کی طرف ہے، مانگا انہیں سے جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ بالکل سائڈ لائن ہو گیا۔ لہذا ٹھوکریں ہیں، بربادیاں ہیں، تباہیاں ہیں اور کچھ نہیں، اس کے سوا کچھ نہیں حاصل ہو رہا۔ تو آپ نہ پکاریے اللہ کے سوا ان ہستیوں کو جو نہ نفع دے سکیں آپ کو نہ نقصان پہنچا سکیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی سارے بت توڑ کر یہی میسج دیا تھا نا مشرکین کو اپنے زمانے میں کہ تم کیسے عبادت کرتے ہو ان ہستیوں کی جو نفع نہ دے سکے، نقصان نہ پہنچا سکے۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تف ہے تم پر کہ تم اللہ کو چھوڑ کر ان بے بس ہستیوں کی جو ہے وہ پوجا پاٹ کرتے ہو۔ یہ میسج ہمارے لیے بھی فرمایا کہ اگر بالفرض ہے نبی آپ نے ایسا کیا، فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، تو بے شک آپ عدل نہ کرنے والوں میں سے ہو جائے گی۔ بڑی قیمتی ہدایت آگے آ رہی ہے، ایک اور ہدایت، جامع ہدایت۔ یہ جو تکلیف ہے یا راحت ہے اس کا بھی اختیار کس کے پاس ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔ کاش کہ اس پر ہمیں کامل یقین ہو جائے۔ فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اور اگر اے نبی اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے، کوئی ضرر پہنچائے، فلا کاشف لہ الا ہو، تو کوئی اس کو جو ہے وہ ٹالنے والا نہیں، کوئی اس کو کھولنے والا نہیں، اس تکلیف کو کوئی دور کرنے والا نہیں سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ اور اس کے بالکل برعکس بات کیا ہے، وہیں یورید کا بھی خیر، اور اگر آپ کو وہ کوئی بھلائی چاہے آپ کے لیے، فلا راد علی فضلی، تو اس کے فضل کو کوئی ٹالنے والا نہیں، کوئی دور کرنے والا نہیں۔ اگر وہ آپ کو کوئی بھلائی پہنچانا چاہے، کوئی بھلائی دینا چاہے، تو یہ نقصان اور نفع کا اختیار فقط کس کے پاس ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس۔ یعنی حاجت روائی بھی اور مشکل کشائی بھی وہ کس کی طرف ہمیں کرنی ہے رجوع؟ وہ حاجت روا، مشکل کشا، وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ چاہے کتنے ہی کوئی بڑے پیر ہو جائے، سارے کچھ ہو جائے، انسانیت میں کتنے بڑے مقام کو پہنچ جائے، وہ حاجت روا مشکل کشا نہیں ہو سکتا۔ وہ فقط کون ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ لیکن آج تو طرفہ تماشا کیا ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ انسانوں کو جو ہے وہ معبودوں کا درجہ، بلکہ انسانوں کو بھی کیا، ان کی پھونکوں کو، شبھ شبھ سرکار ہو تو فلاں پیر ہو فلاں ہے وہ، ان کو جو ہے وہ معبودوں کا درجہ ہے کہ جو کہ دیا، وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اور دیکھیں یہ جو بات آئی ہے نا، کوئی تکلیف کوئی بھلائی، اگر اللہ کوئی تکلیف پہنچانا چاہے نبی آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ذریعے سے ہمیں میسج دیا گیا، تو کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں، کوئی خیر پہنچانا چاہے کوئی اسے ہٹانے والا نہیں۔ اور یہی وہ دعا ہے کہ جو فرض نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مسنون دعائیں، اس میں بھی یہ دعا ہے نا، اللہم لا مانع لما آتیت ولا موتی لما منعت۔ اے نبی، اے، یعنی کوئی روکنے والا نہیں ہے اس نعمت کو کہ جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا کرنا چاہے، کوئی عطا کرنے والا نہیں ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ اپنی اس بھلائی کو، اس نعمت کو روکے۔ یہ فقط اختیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔ کاش کہ اس پر یقین ہو جائے، جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پوری انسانیت اب تم میں جمع ہو کر کوئی نفع دینا چاہے، فائدہ دینا چاہے، نہیں دے سکتی جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو۔ پوری انسانیت جمع ہو کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے، نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں کامل یقین فرمائے، تو انسان کی شخصیت ہی کچھ اور ہو جاتی ہے، اس کی ذات میں ایک طرف وہ آ جاتا ہے، پھر وہ باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا ہے، اس سے روب نہیں اختیار کرتا، کوئی دبدبہ نہیں اس کے سامنے ہوتا باطل کا، بلکہ باطل جو ہے وہ پھر دبتا ہے اس بندہ مومن سے کہ جس کا تصور یہ ہو جائے۔ فرمایا کہ یصیب بہ من یشاء من عبادہ، وہی جو ہے وہ ڈالتا ہے اس کو اپنے بندوں پر جس پر وہ چاہے، خیر جو بھی ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، کوئی پریشانی ہے وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے، اور ہر کام میں اللہ کے کوئی نہ کوئی خیر ہے کہ جو کہ پوشیدہ ہوتا ہے۔ وہ هو الغفور الرحیم، اور وہی بخشنے والا ہے اور وہی رحم کرنے والا ہے۔ آخری دو آیات ہیں، اس میں بھی وہ قیمتی جامع ہدایات ہیں کہ جو کہ چل رہی ہیں، حق کے حوالے سے کیٹیگوریکل انداز ہے اور دو ٹوک انداز ہے، یعنی دعوت کا ایک بے لاک انداز، اور ہر زمانے میں جو بھی دائی دین ہیں، دین کی دعوت لے کر اٹھنے والے ہیں، ان کے لیے بڑی قیمتی ہدایات ہیں۔ قل یا ایوہ الناس، اے نبی آپ فرمائیے صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگوں، قد جاءکم الحق من ربکم، یقیناً حق آ گیا ہے تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے،
اور وہ حق کیا ہے؟ قرآن کی صورت میں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کی صورت میں یہ پیغام اللہ کی طرف سے، یہی حق ہے، یہ تمہارے رب کی طرف سے آ چکا ہے. فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه، تو جو ہدایت پا گیا تو بے شک وہ ہدایت پاتا ہے اپنے نفس کے لیے، اپنی جان کے لیے. اس میں اللہ کے خزانوں میں کیا اضافہ ہو جائے؟ اچھا، یہ بھی اصل میں کیا ہے، یہ قریش مکہ کی طرف بھی رخ کیا جا رہا ہے. یہ قریش مکہ میں جو یہ بڑے بڑے سردار تھے نا، ابو جہل، ابو لہب اور فلاں اور فلاں، ان کے اندر ایک زوم آ گیا تھا کہ بھئی دین کو ہماری ضرورت ہے، ہم دین میں داخل ہو جائیں گے، دین اسلام قبول کریں گے تو دین اسلام کو کوئی چار چاند لگ جائیں گے. تو ان کے زوم باطل کو جو ہے وہ اس کو رد کیا جا رہا ہے، انہیں ذرا جو ہے وہ ان کا آئینہ دکھایا جا رہا ہے کہ دین اتنا محتاج نہیں ہے تمہارا، تمہیں دین قبول کرنا ہے تو کرو، اس میں تمہارا فائدہ ہے، نہیں کرو تو جاؤ، دین کو تمہاری ضرورت نہیں، یہ دین اتنا محتاج نہیں. اور یہ کیٹیگوریکل انداز ہے ہمارے لیے. آج ہم مسلمان ہو کر سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم کچھ دین کا کام کریں گے تو دین کا بھلا ہوگا، میں جو ہے وہ کوئی آگے بڑھوں گا، کوئی انفاق کروں گا تو کچھ جو ہے وہ معاملات سدھر جائیں گے. بھائی یہ تو اللہ کی توفیق سے ہی کام ہوتا ہے، اور اللہ کا بھلا ہے تمہارے لیے، خیر ہے کہ جو اس نے اس نیکی کی تمہیں ترغیب دے دی، ورنہ میں اور ہما شما کون. بادشاہ کا مرہون منت ہونا چاہیے کہ اس نے اپنے کام کے لیے ہمیں چن لیا، ہمارے مال کو چن لیا، ہمارے اوقات کو چن لیا، یا ہمیں احسان دھرنا چاہیے اس بادشاہ پر کہ میں نے تمہارا کام کر دیا. نہیں بھائی، بادشاہ کا احسان مانو کہ اس نے تمہیں اپنے کام کے لیے چن لیا. اللہ کے خزانوں میں کیا اضافہ کر دے گی ہماری نیکی، ہمارا مال دینا دین کے لیے؟ کچھ نہیں. تو لہٰذا یہاں پر فرمایا جا رہا ہے ان مشرکین مکہ اور سرداروں کے بھی کان کھولے جا رہے ہیں کہ دین کو تمہاری ضرورت نہیں، تمہیں دین کی ضرورت ہے، تمہیں جو ہے وہ فائدہ ہو جائے گا. تو جو ہدایت پا گیا تو وہ ہدایت پاتا ہے اپنی بھلے کے لیے، اپنی جان کے لیے. ومن ضل، اور جو گمراہ ہوا، فإنما يضل عليها، تو بے شک اس کی گمراہی کا بوال پھر اسی پر ہوگا، وہ خود ہی بھگتے گا. کیٹیگوریکل انداز ہے، بے لاگ انداز ہے، بے باک انداز ہے. ماننا ہے تو مانو، ورنہ یہ ہے کہ نقصان تمہارا ہی ہونا ہے. وما انا علیکم بوکیل، اور اللہ کے رسول سے فرمایا جا رہا ہے آپ کے توسل سے کہ میں تم پر کوئی داروغہ نہیں ہوں، میں تم پر کوئی اختیار نہیں رکھتا، نہ مجھ سے کوئی پوچھ گچھ ہوگی کہ کتنے لوگ جو ہے وہ اسلام کیوں نہیں قبول کیے، مجھ سے نہیں پوچھا جائے، میرا کام ہے پہنچا دینا، ماننا یا نہ ماننا یہ تمہارے سپرد. لہذا یہ ہے کہ میں اپنا کام کیے جا رہا ہوں، دعوت پیغام پہنچا رہا ہوں، اور میں تم پر کوئی داروغہ نہیں ہے، داروغہ نہیں ہوں، میرا کام منوانا نہیں ہے، پہنچا دینا ہے. اور یہ بڑی قیمتی ہدایت ہر دائی دین کے لیے کہ اس سوچ کے تحت جو ہے وہ اپنے کام میں جو ہے وہ جتا رہے، کوئی مان رہا ہے کوئی نہیں مان رہا، اس سے دل مایوس نہ ہو، قطن نہ ہو. اور آخری ہدایت بڑی قیمتی ہے، چھٹی ہدایت، خاص طور پر اس ماحول کو، پس منظر کو ذہن میں رکھیں کہ فزیکل ٹارچر بڑا شدید ہے، حد کو پہنچا ہے کفار مکہ کی طرف سے، ہر طرح سے زد و کوب کیا جا رہا ہے. تو بہرحال اس میں ہدایت صبر اور استقلال کی دی جا رہی ہے. فرمایا کہ وَتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ، اے نبی آپ اتباع کیجئے اس کی کہ جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے. آپ کے توسل سے اہل ایمان کو بڑی قیمتی ہدایت ہے، آج بھی ہمارے لیے بھی ہے کہ ہمیشہ کھوٹا مشکل حالات میں کس سے مضبوط کرنا ہے؟ جو وحی کیا گیا یعنی قرآن. یہ قرآن وہ سہارا ہے، وہ قیمتی کوٹا ہے کہ جس سے ہمیں اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے. تو اتباع کیجئے جو آپ کی طرف وحی کیا گیا. وَصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ، اور صبر کیجئے، ڈٹے رہیے یہاں تک کہ اللہ فیصلہ فرما دے. تو یہ صبر اور قرآن سے جو ہے وہ اپنا تعلق، یہ بڑی قیمتی ہدایت. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ بہترین حکم کرنے والا ہے، حاکمین میں سب سے جو ہے وہ بہتر ہے، فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو چھ قیمتی ہدایات ہیں اسے ہمیں بھی جو ہے وہ تھامنے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ قیمتی ہدایات، اس سے پلو ہمارا بنے گا، مضبوط ہوگا تعلق، تو دنیا میں بھی جو ہے وہ بھلائی ہے، آخرت میں بھی کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. یہاں الحمدللہ سورہ یونس کا مطالعہ ہمارا مکمل ہوا، اب انشاءاللہ سورہ ہود کا مطالعہ جو ہے وہ رمضان المبارک کے بعد ہوگا انشاءاللہ. کیونکہ رمضان مبارک اس کی آمد آمد ہے الحمدللہ، اور دو جمعرات یعنی دو سیشنز ہیں کہ جو رمضان سے پہلے ہمیں ملیں گے، اور ارادہ یہ ہے کہ رمضان مبارک ان قیمتی ساتھوں کو کس طرح سے قیمتی بنایا جا سکتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال وہ کس طرح سے ہوا کرتا تھا، کس شان سے ہوا کرتا تھا، اور پھر قرآن سے تعلق کی مضبوطی، یہ دو خصوصی نشستیں ہیں کہ جو کہ انشاءاللہ ہمیں ان رمضان سے پہلے دو جمعرات کو انشاءاللہ ہمیں کرنی ہے، تو یہ خصوصی موضوعات کے تحت ہوں گی، اپنے دوست احباب کے ساتھ اس میں ضرور جو ہے وہ شرکت کیجیے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔